بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دار الارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ, دار الارشاد اردو بازار کراچی پاکستان, ای میل ishaq@dgcom.net.pk, فون نمبر 03002281402. شکریہ.
سوال و جواب میں دو تین باتیں کرے گئے طور پر تمیزی حل کر دوں کہ بعض سوالات ایسے ہیں جن کے جواب کے لیے لمبی تقریب کی ضرورت, چند لفظوں میں ان کا جواب نہیں دے رہا, ان کے بارے میں حل کر دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بعض سوالات ایسے ہیں کہ ان میں ان کو سوزش کے اندر تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا ان شاء اللہ میں بیان کروں گا جو مفید ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر سوالات فقہی نوعیت کے ہیں, اس کے اندر جتنا اس وقت بیان کرنا ممکن ہے وہ حل کر دوں گا ان شاء اللہ. باقی کے لیے کسی تحریر کا حوالہ, کسی کتاب کا حوالہ یا کسی اور موقع کا دوست کو معاف کرنا ہوگا. ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے
نماز میں نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے, تقریر
کھڑی ہوتی ہے اور اس میں دین کی احکام اور دین کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں. تو اس غرض سے عورت مسجد میں آئے تاکہ وہ تقریر سنے اور جو تعلیم دی جا رہی ہے دین کی اس میں وہ شامل ہو اور دین کے احکام سیکھے. تو یہ اس غرض کے تحت مسجد میں آنا اس میں اتفاق جائز ہے اور ایسی جگہوں پر اور زیادہ بہتر ہے کہ جہاں عورتوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, عورتوں کو دین کی معلومات حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ان مقامات کے اوپر خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ تقریروں میں شریک ہوں اور تقریر بات میں شریک ہوں, دین کی تعلیم میں شریک ہوں اور دین کے احکام سیکھیں. یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت بہتر ہے, اور اگر کوئی عورت اس کو دین کی تعلیمات ضروری حاصل نہیں اس کے دل میں واجب ہے تو وہ یہ کام کرے. البتہ اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ مسجدوں میں جب آئیں تو مسجدوں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف نہ ہو, ایسا میل جول نہ ہو کہ جس سے بے پردگی اور بے حجابی پھیلے, بلکہ خواتین کا انتظام مردوں سے بالکل الگ ہو اور وہاں پر بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یہاں مردوں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی آواز ان کو پہنچ جائے. اور ایسا بھی اگر کوئی سوال وغیرہ کی کا سلسلہ ہے تو اس بات کا موقع فراہم کیا جائے تو وہ اپنا سوال اس تک پہنچا سکے اور اس کا جواب سن سکے. اس کا اہتمام کرتے ہوئے مساجد میں تقریروں کے لیے, تقریروں کو سننے کے لیے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے شریعت اعتبار سے. اور جن عورتوں کے پاس کوئی ایسی معلومات حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے دل میں واجب بھی تو وہ ایسے اجتماعات میں شرکت کریں. لہذا لیکن ہر چیز کے اندر تو حدود میں رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ذہن میں یہ بات اچھی طرح رکھیں کہ نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو نماز ان کا گھروں کے اندر پڑھنا ہی وہ صحیح طریقہ ہے اور وہی افضل ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں فضیلت قرار دی. بہت سی خواتین کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جماعت کی فضیلت ہم بھی حاصل کر رہے ہیں اور جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں. تو دیکھیے فضیلت جو ہے وہ کسی چیز میں کوئی فضیلت اپنی ذات میں نہیں رکھی, نہ جماعت میں نہ الگ بیٹھنے میں. جو کوئی فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ فضیلت دی ہے اس میں فضیلت ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت نہیں دی اس میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب عورت کے ذمہ اس کے لیے کہہ دیا کہ آپ کے لیے فضیلت اسی میں ہے تو بس اس کے لیے سارا ثواب اسی میں. تم سمجھنا چاہیے کہ جو مرد حضرات جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں عورتیں وہی ثواب اپنے گھر کے اندر رہ کر حاصل کریں گے ان شاء اللہ. البتہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے, دین کے احکام سیکھنے کے لیے ان کو مسجدوں کے اندر, اور خاص طور پہ یہاں کے حالات کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر اگر اس طرح کا انتظام ہو جیسے یہاں ہے کہ پارٹیشن موجود ہے اور اس پارٹیشن کے پیچھے خواتین موجود ہیں اور وہ تمام تعلیم کے درمیان ہیں تو یہ ضرور بہت ضروری ہے ہونا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کا مال مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ غیر مسلم کے اگر چندے سے اندیشہ اس بات کا ہو تو مسلمانوں کو اپنے کسی اصول سے ہٹنا پڑے گا. غیر مسلم کا چندہ وصول کرنے کے بعد اس کی رائے دخیل ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے وکیل رسول میں آنا پڑے گا, ایسی صورت میں غیر مسلم کا چندہ قبول کرنا جائز ہے. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اس سے ہمارے اصولوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے وفادار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے طریقہ کار میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں غیر مسلم کا چندہ قبول کرنا جائز. ایک سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے یا نہیں. جواب یہ ہے کہ طلاق کے لیے گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں, بغیر گواہ کے بھی اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو مرتبہ طلاق دے اس کے کچھ عرصے بعد ایک طلاق غصے میں دے دے تو کیا یہ تین طلاق ہو جائے گی یا نہیں. یعنی دو مرتبہ طلاق دے چکا ہے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ ہی طلاق دے دی غصے کی حالت میں تو آیا تین طلاقیں ہو جائیں گی یا نہیں. جواب یہ ہے کہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. اور طلاق ایسی چیز ہے جو غصے میں جو لوگوں میں مشہور ہے تو غصے میں دینے سے واقع نہیں ہوتی, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ طلاق کے بارے میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آدمی سنجیدگی سے کرے تو بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق نہ کرے تب بھی ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک طلاق بھی ہے کہ اگر مذاق میں بھی طلاق دے دے کوئی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے, یہ میں پہلے اردو کے مقدم رکھ رہا ہوں, اس کے بعد زیادہ تر اردو ہی کے ہیں سوال آپ پہلے. سوال یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم یا یہ ہوا کدئی تو میں کدئی تو, صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے راہ پاؤ گے. بایا کرم اس حدیث کی تصدیق فرماتے ہیں کہ جب کہ اصحاب صحابہ میں لڑائیاں ہوں جن اسلام میں کس صحابی کا اقتدار یہاں پر حجت ہو سکتا ہے. یعنی ان کے سوال کا منشا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کے بھی پیچھے چلو گے اقتدا کرو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی ہوئے, جہاں تک کہ جنگوں کی بھی نوبت آئی, تو ایسی صورت میں یہ بات کیسے صحیح ہوگی کہ کسی کے پیچھے بھی کہیں تو ہدایت والے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بے شک حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے درمیان سیاسی اختلافات بھی ہوئے اور اس کے نتیجے میں باہمی جنگیں بھی ہوئیں, لیکن وہ جنگیں اس قسم کی تھیں کہ درحقیقت دو مختلف نقطۂ نظر تھے اجتہادی طور پر. ایک فریق نے ایک نقطۂ نظر کو اپنے نزدیک حق سمجھا اور اس کے خاطر اس نے اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر اور اس کے خاطر وہ جنگ میں شامل ہوا, اور دوسرے فریق نے دوسرے موقف کو حق سمجھا اور اس کے مطابق اس نے جنگ کی, اور بالآخر یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے بعد تیسرا ایک فریق وہ بھی تھا کہ یہ دونوں سے کنارہ کش رہا, دونوں سے الگ رہا, کیونکہ دونوں میں سے کون حق پر ہے یہ اس پر واضح نہ ہو سکا. تین فریق ہو گئے صحابہ کرام. تو لیکن یہ جو جنگیں تھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں تھی, بلکہ دونوں کے نقطۂ نظر میں فرق تھا, اس کی وجہ سے جنگیں ہوئی تھیں. اور اس جنگوں کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی نے کہ آپ کے خلاف جو معاویہ سفارہ ہیں تو ان کا آپ کے بارے میں ان کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ کافر ہیں نہ فاسق ہیں اور بلکہ یہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے خیال کے مطابق زیادتی کی ہے, اس وقت ہم ان سے لڑ رہے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم صحابہ کرام کو وہ مقام بخشا ہے. ان کا عزت ان کا احترام یہ اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پر کیونکہ مختلف نقطۂ نظر رکھتے تھے اس واسطے وہ سفارہ ہوئے. اور اسی جنگ کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا کہ دونوں فریق کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے, ایک دوسرے کے تجزیہ و تکفین میں شریک ہوتے تھے, اور آپس میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر جب معاویہ کے پاس خط پہنچا قیصر روم کا کہ ہم نے سنا ہے کہ علی کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو رہی ہے تو میں آپ کو کمک بھیجنے کے تیار ہوں آپ حضرت علی سے, تو امام معاویہ نے جواب میں لکھا کہ تم مجھے کمک بھیجنے کو تیار ہو, یاد رکھو اگر تم نے کوئی لشکر بھیجا حضرت علی کے خلاف میں تو علی کے لشکر سے پہلا وہ شخص جو تم سے لڑنے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہو. تو اس لیے ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کی جو جنگیں تھیں وہ درحقیقت نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ذہن میں الگ الگ نقطۂ نظر تھا, اس کے مطابق ان کے درمیان اختلافات لڑائیاں ہوئیں. تو اب اگر کوئی شخص جانت داری سے یہ سمجھتا کہ حضرت علی حق پر ہیں اور ان کا ساتھ دیا اس نے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے معاخذہ نہیں فرمائیں گے. ایک شخص جس نے جانت داری سے یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ حق پر ہیں اور اس نے ان کا ساتھ دیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے معاخذہ نہیں فرمائیں گے. ایک شخص جو جس نے یہ سمجھا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں لہٰذا میں تو خاموش رہتا ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاخذہ نہیں فرمائیں گے. تو یہ حدیث وہاں پر بھی صادق آ رہی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کے پیچھے چلو گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر ہدایت پا جاؤ گے. جہاں تک تیسرا سوال انہوں نے اسی میں یہ کیا ہے کہ دین اسلام میں کسی صحابی کا انفرادی عمل حجت ہو سکتا ہے یا نہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دو صحابی کے عمل میں آپس میں اختلاف ہو, یعنی ایک صحابی کا عمل ایک ہے اور ایک صحابی کا دوسرا ہے, تو اس صورت میں ایک مجتہد کو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو, اختیار کی طرح اس میں موجود ہو, وہ کسی ایک صحابی کے قول کو اختیار کر سکتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن جہاں دوسرے صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف نہیں بلکہ ایک صحابی کا عمل ہے, تو حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ دوسرا اس کے مخالف کوئی چیز موجود نہیں, الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی مرفوع حدیث موجود ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہو, یا قرآن کریم کی کوئی موجود ہو. یہ ایک اجمالی خاکہ ہے, ورنہ اس معاملے میں بہت تفصیل ہے. پورے اصول فقہ جو ہے کا علم ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے, اس اصول فقہ کا علم, اس کے اوپر بہت تفصیلی کتابیں لکھی ہیں, اس پر بہت طویل بحثیں ہیں اس کے اوپر کہ صحابی کے عمل کو کس وقت کیا مقام دیا جائے. یہ مختصر پڑھا جاتا ہے. Should women be allowed in masjid? What is the role of women in Islam? What should it be, particularly in this country? I have already explained that the women, there may be two objectives of coming to the masjid for the women. Firstly, they may come for praying only, for offering prayers only. And the second purpose may be to get education from the lectures given in a mosque. So the first purpose is not allowed. It is not desirable for a woman to offer prayer in a mosque. Rather, it has been clarified by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that the offering of prayer by women in their home is more preferable than offering their prayer in the masjid. So if a woman comes to the masjid only to perform salah, it is not allowed. But if she comes for the purpose of listening to a lecture, to a religious lecture given in a masjid, that is not only permissible, but rather more advisable, and especially in this country where the women have no chance to listen to the lectures, neither to learn the Islamic teachings, in that case they should come. But they should come observing the requirements of hijab. There should be a separation, there should be a partition which separates women from men, and in that state they can listen to the lecture. This is the summary of what I have explained earlier. Can you please tell us something about leasing and investment and interest? This question has three elements. Firstly, the interest, and the what is the Islamic ruling about interest. So as you know, that interest is a form of riba, and the Holy Quran has totally prohibited interest, but it has had explained that if someone does not leave riba, then he must take it as a war against, as waging war against Allah and His Messenger. So it is one of the very major sins having been totally prohibited by the Holy Quran. Now the question is that leasing, that, and I think that the question relates to the financial leasing as involved in certain countries, whether it is allowed in Islam or not. So the brief answer to this question is that leasing, if there are some conditions, if they are observed fully, then leasing can be allowed. But the leasing as involved in certain countries has certain elements of interest, and it has some conditions which are against the teachings of the Holy Quran and Sunnah. Let me explain it a little bit. In the leasing Islamically, it is necessary that the lessor has a good title and ownership of the leased property, and consequently he must bear the risk relatable to the ownership of the property, and at the same time he must have the responsibility of its maintenance, the lease maintenance of the lease property. In the financial leases prevalent in our country, the risk of ownership after leasing normally passes on to the lessee. For example, the lease contract today has a clause, has a provision that even if the property is destroyed, in that case also the lessee is obliged to continue paying the rent. The property is destroyed, and despite that he is supposed to pay rent continuously until the full amount of the lease property is recovered. That clause is against the teachings of the Holy Quran and Sunnah. But if the lease contract is reformed on the basis of the Islamic principle, in a way that the lessor bears the full risk of the property, if there is some calamity and the property is destroyed, then in that case rent is no more payable. So that lease and the owner also takes the responsibility of its maintenance, then normally this lease can be allowed. And the certain Islamic banks in different countries are practicing this kind of lease in their agreements. In Pakistan, in Saudi Arabia, in Egypt, in Sudan, in some other Islamic countries also. So if the Muslims are able to reform their leasing contract in this light, then it can be done and it can be acceptable. And while doing so, they must refer consult an alim to see whether these contracts, these clauses or these provisions are in conformity with the teachings of the Holy Quran. As in the West, it is said state and church are two separate entities. In Islam, what are the guiding lines? Is Islam a matter of state or policy making? Two separate entities. Please refer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everybody knows that Islam has no such separation in a way in which Christianity has said that give to the Caesar what is related to the Caesar and give to the church what is related to the church. In that capacity, Islam has no such separation between such state and church. However, Islam is a complete set of rules and set of injunctions which sometimes relate to the individual life of man and sometimes to the collective life of man. So its collective injunctions relate to the politics also. So Islam as a whole, as I explained in my lecture, that Islam says that you must enter Islam totally. It means that all the spheres of your life must be submitting to Allah and Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger. So there is no such separation. And the secular point of view, which says that the state, the affairs of the state should be free from the intervention of religion that is not supported by any teaching of the Holy Quran and Sunnah sallallahu alaihi wasallam. But unfortunately, after the Western imperialism has imposed its sovereignty on our countries, then it has meaningfully expelled out all the spheres of practical life from the pale of religion. It has restricted the religious activities to the mosque and to the madrasas and to the individual affairs of man. So this is not done by the Muslims themselves. This has been done by our enemies. And if we want to go back to our original concept, then we are obliged to manage our state in the light of the Holy Quran and Sunnah as well as our individual life. There is another question about Islamic swaps or futures contracts for gold. Seems to be to me as an acceptable vehicle for short term money. Do you agree with this concept for Muslims? In fact, the futures contract, as in vogue in the stock markets today, in the financial markets, are not in conformity with the Holy Quran and Sunnah. I have written a detailed article on this subject. It is in Arabic and has been published, and I have presented it before the Islamic Fiqh Academy under the organization of the Islamic Conference. And all the ulama, all the religious scholars, Sharia scholars, were unanimous on the point that these two future contexts are not allowed, are totally prohibited. And in the, especially if they, these future future contracts are effect, are given effect with relation to gold, then it prohibition becomes all the more it becomes all the more prohibited. So this is not not a valid vehicle for Islamic finance. As regards to Islamic swears, so Islamic swears in fact have different forms, and we cannot say we cannot generalize the ruling about swears. Some swears may be acceptable in Sharia, and some swears are not acceptable. So unless we see the details of the procedure adopted while entering into a swear transaction, we cannot cannot say anything about it. But normally the swears are done with regard to the different currencies, and in the currencies have some special regulations by the Sharia. So we must observe them. So the answer in nutshell is that unless we know the exact nature of the swear and the full details of the transaction, we cannot neither say that it is permissible nor that it is prohibited. What is the concept of contraception in Islam? Is it legal or not? In fact, if this contraception is done for some individual need, then it is allowed. But the contraception for on the basis of the assumption that as you know, the higher the population, the higher the difficulties and hardships, then, and that concept is not correct according to Sharia, because Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Therefore, however, if somebody has some individual problem, for example, for health reasons, he wants to do this practice, then there is no bar against it. In the second question is that is use of perfume allowed or not? Actually, perfume not only allowed, but it is one of the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If it is in the the type of our classical ism, but I think that the question relates to the modern perfumes, which sometimes have an element of alcohol. So, in fact, the alcohol used in these perfumes is not made of you know, dates or grapes. It is normally made of synthetic stuff. Therefore, this kind of perfume is not impure, and it can be used, and it is permissible to use. Its dye, that is nectar, is allowed. So, in fact, there is an assumption that this nectar, in fact, is a symbol of Christianity. It is a symbol of cross. The people say like that. But up to the date, I could not find any support of this assumption, any proof that it is a symbol of the cross. Anyhow, but its use, you know, is because it has an element of suspicion, so Muslims should avoid it as far as possible. We have new Muslim converts who have a deep understanding of Islam. Their Quranic recitation is weak due to different in reading. Is it okay to pray behind them? Same behind these people have I think the discussion is enough that although they have a deep knowledge of Islam, yet they cannot recite the Holy Quran in the proper way. May we offer prayers behind them. In fact, this depends on the quality of the recitation. Some errors in the recitation of Holy Quran can be tolerated, and one can perform prayers behind a person who has some errors in his recitation. But in some times, the errors are so grave that one cannot perform prayer behind him. So, unless we know the exact nature of the error they are committing in their recitation, we cannot say anything as a universal ruling. A couple of decades ago, Islamic scholars used to lead the nation religiously and politically. In fact, there is no concept of separation of church and state in Islam. Nowadays, however, there is a clear separation. Religious leaders are not involving in politics, and political leaders have no idea of Islam. Can you please explain? This is a fact that there is no question, I think. This is a fact that the religious leaders are not very much involved in politics. Although in some countries they are involved, but they are at the same time they are persecuted because of their involvement in the politics. Go to Egypt, what is being done with these religious scholars? Go to Algeria, they were involved in politics, yet they are being persecuted every day for their involvement in politics. So, in fact, the reason is not that the ulama or the religious scholars do not believe it permissible for themselves to be involved in politics, but sometimes they are prohibited from doing so from the government, and sometimes they have, on the basis of division of work, they have adopted some measures of the dawah and some legal assurance, and they have separated themselves from the politics. But the fact remains that Islam has no such separation, and the ulama should also should also try to make their politics in conformity with the teachings of the Holy Quran. यहाँ की शादियों और खुशी के मौके पर मूवी कैमरों का रवाज आम हो गया है, जो औरतें हिजाब करती हैं, खासकर वो भी उनकी नजर में आ जाती हैं। कुरान सुन्नत की रोशनी में बताएं क्या क्या है। यह एक बहाल हमारे माशरे के अंदर एक बात फैल चुकी है, और इस बात का लिहाज कम अज कम रखना चाहिए कि खवातीन की जब तस्वीरें बनाई जाती हैं मूवी कैमरों के जरिए, तो उनकी बेहजाबी एक जगह तक मौजूद नहीं रहती बल्कि दूर तक फैलती है। बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना जो है वो अपने लिए बाइक से शर्म ख्याल करती हैं, और करना ही चाहिए मुसलमान औरत को। ऐसी सूरत में यह काम करना किसी की मर्जी के खिलाफ, अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ के ऊपर इम्पोज करना, यह किसी तरह भी जायज नहीं। तो ये सारी ये जितने अमल हैं इसमें अलावा अपनी जाती बुराई के किसी को उसके मर्जी के खिलाफ उसकी तस्वीर को दूसरों तक पहुंचाना, ये सारी बातें आती हैं, उसको मुसलमानों से परहेज करना चाहिए। वाई इज पाकिस्तान इन ए स्टेट डाउनवर्ड डिक्लाइन इस्लामिकली सिंस इंसेप्शन स्पाइट ऑफ सो मेनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग? इट्स अ ट्रेजेडी। In fact, the one of the basic reasons of this state of affairs is something commonly neglected by the Muslims. There is a holy verse of the Holy Quran which is totally neglected by us today. That verse says, "Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum." The Holy Quran says, "Oh, those who believe, you should take care of yourself. If somebody goes astray, his going astray does not in any way harm you. You should take care of yourself." This is the teaching of the Holy Quran. it means that we should, every one of us should take care of his own self, whether he is doing good or doing wrong, doing bad. If he is doing bad, then he must reform himself, must try to reform himself. Instead of doing this, we are used today to criticize everyone other than us, than ourselves. And if some movement arises to reform the society, the main objective of the movement is usually to correct the others and to begin to start the process of correction and reform from the others, not by, from ourselves. So the Holy Quran says that everybody of you must correct his own self before he goes to the others for correcting him. This is the gist of this holy verse. Ya yuhadhi amanu alaykum anfasakum ya la yuhadhukum manfullah idha sadeh. But unfortunately, when I raise up to give a lecture, then I feel that I am totally innocent. I am totally infallible. There is no evil in my doing. And all evils are present in others. And I should correct those people. This is the basic reason for which we have failed to correct ourselves. Because everybody feels that he is not correct, I am correct. And he feels that I am correct and he is not correct. So if everybody is incorrect and feels himself to be correct. So this is the main reason for which we are not yet achieved our goal while after the establishment of our Pakistan, establishment of our country. So, you know, the basic message of the Holy Quran is for everyone to take care of himself first. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں اٹھتی ہیں, مذہبی جماعتیں اٹھتی ہیں, اور اٹھ کر ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں معاشرے میں, لیکن اپنے عیب کے اوپر, اپنی برائی کے اوپر نظر نہیں ڈالتا, اپنے آپ کی فکر نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی دعوت بیکار ہوتی ہے. حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو سب سے پہلا حکم نازل ہوا کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو, تو انفسک بالی گنا, اور آپ نے پہلے آغاز وہاں سے کیا, وہاں سے کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں. اور آج سارے دنیا کی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں, چار آدمی مل کر بیٹھیں گے تو تنقید کریں گے دوسرے کی برائیوں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں اس کی فکر نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی فکر ہر ایک آدمی کرے, اگر ہر ایک آدمی انڈیویجل اپنی اپنی فکر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ اسلام ہو جائے, سارے قوم کی اسلام ہو جائے. یہ ہے سوال کہ گیو اس ایگزامپلز آف انویسٹمنٹ ڈیلز that they, that your Sharia council rejected, and what could have been done to make them Islamically acceptable. I think he means the Islamic Fiqh Academy of Jatta. Islamic Fiqh Academy of Jatta, which consists of the scholars, Islamic scholars from all over the world, has issued certain resolutions regarding interest-based transactions. The Council of the Islamic Academy has declared it as impermissible and prohibited. Yet at the same time, it has given some alternatives for the Muslim investors. And these alternatives are in the form of Mudaraba, Musharaka, leasing, Islamic leasing, and in the form of Murabaha also. And now there are more than 100 Islamic financial institutions working in the world today which claim to be dealing with interest-free transactions, and they invest their money on the basis of Murabaha or Mudaraba or Musharaka. But the details of all these transactions cannot be mentioned just in a short sitting. I have written a complete book on this subject in the name of Islamic Modes of Financing, and it will shortly be published, and in Urdu also, in Urdu and Arabic also, I have written the details of these transactions with which the Islamic institution may adopt while investing the money on Islamic business. اگر کوئی شخص عالم یہ کہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا ہوں، قرآن و حدیث سے کبھی اور ضعیف حدیث سے کبھی کو لیتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، شریعت کی روح سے کیا جواب ہے؟ مذہب سے مراد غالباً یہ ہے کہ شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی. اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میں ان میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی نہیں کرتا بلکہ ان میں سے جو میں نزدیک کبھی ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہوں، تو ایسا تو کیا جواب ہے؟ یہ سوال آج کل یہاں کافی تفصیل سے پھیلا ہوا ہے، بہت لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے. بارے میں وقت ہے کہ نہیں؟ 10-15 منٹ لگیں گے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ سوال اور آج کل یہاں بہت کثر سے اٹھا ہوا ہے، خاص طور سے مغربی ممالک میں، تو اچھا ہے تھوڑی سی. مسئلے کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے تقلید اور اشتہار، یعنی کسی ایک امام کی بات کو فالو کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے، اور اپنے طور پر فیصلہ کرنا کہ قرآن اور حدیث میں سے کون سی چیز بہتر ہے، یہ اشتہار کہلاتا ہے. میری ایک مستقل کتاب اس موضوع پر ہے جس کا نام ہے تقلید کی شریعت، اس نے اس کو واضح کیا ہے، لیکن ان کا خلاصہ میں اس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اطاعت، اوبیڈینس، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں. اصل اطاعت اللہ کی، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کے احکام کو ہم تک پہنچانے والے. اطاعت اصل میں اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی انسان ان دو کے بعد واجب الاطاعت ہے. پہلی بات یہ سمجھ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیسے معلوم ہو کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول کا کیا حکم ہے؟ یہ موجود ہے قرآن میں اور سنت میں. قرآن میں اللہ کیا کام، سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام. اب قرآن اور سنت کے اندر جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعض احکام ایسے ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، ان کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن، دوسری انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں. مثلا قرآن نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، تو کوئی دوسری انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں. قرآن نے کہہ دیا خنزیر حرام ہے، تو اس کو کوئی اور انٹرپریٹیشن دی نہیں جا سکتی. تو ایسے جو احکام ہیں قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں، جن کے جو بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، ان میں کوئی انٹرپریٹیشن دوسری نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں خوب یاد رکھ لیجئے، ان احکام میں نہ تقلید جائز ہے نہ اشتہار ہے. وہ نہ تقلید کا محل ہے نہ اشتہار کا محل ہے، بلکہ اس میں ڈائریکٹ اس حکم کا عمل کرنا ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے، جیسے کیا دلیل ہے حرام ہونے، تو ہمارا دلیل ہے کہ قرآن نے اس کو حرام کہا، اس طرح. اس میں نہ کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے نہ کسی اشتہار کی ضرورت ہے. دوسری قسم احکام کی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں خود قرآن کے، خود قرآن کریم کے اندر اور سنت کے اندر بعض احکام ایسے ہیں کہ جس میں مختلف انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور اس مختلف انٹرپریٹیشن میں یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے. کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ مطلب ہے، کوئی دوسرا آدمی سمجھ سکتا ہے یہ مطلب ہے. مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں آسان سی، کہ عزت، عورتوں کی عزت، طلاق، اگر کسی عورت طلاق واقع ہو جائے کسی عورت کو، تو عزت کیا ہوگی؟ قرآن نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ مطلقات یا طرف بس نہ بیان ممکن نہ فراستا کرو، کہ جو جن کو عورتوں کو طلاق دے دی جائے وہ انتظار کریں گی 3 قرو کا. لفظ استعمال کیا قرآن نے، قرو. قرو جو ہے عربی زبان میں اس کے معنی مینسل کے بھی ہوتے ہیں، اور مینسل سے جو پاک ہونے کا زمانہ ہوتا ہے اس کو بھی قرو ہی کہتے ہیں. پاک ہونے کا زمانہ بھی اور مینسز کا زمانہ بھی، وہ بھی دونوں یہ قرو کہہ جاتے ہیں عربی زبان میں. اب قرو کے اندر کیا معنی مراد ہے، مینسز کا یا مینسز کافی کا زمانہ مراد ہے؟ یہ دونوں استعمال ہوئے. اسی طرح بعض دوسرے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، بعض ایکسپریشنز ہیں جن میں انٹرپریٹیشن ایک سے زیادہ ہوتا ہے. ان میں دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ میں خود فیصلہ کر لوں کہ بھائی یہاں پر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہے، دوسرے نہیں. اس کا نام اشتہار ہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.